بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کا موقع ہے کہ اس موقع پر ملک کے ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے اکابر علماء سے بڑی اونچی نسبتیں عطا فرمائی ہیں. یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان اکابر کی زیارت کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ہمیں ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی خدمت میں پہنچنا پڑتا اور وہاں ان کی زیارت ہوتی، ان اکابر کی مجلسوں میں بیٹھ کر نصیحتیں حاصل کرتے. اللہ نے اپنے کرم سے اکابر کو ہی ہمارے علاقوں میں بھیجنے کا انتظام فرمایا. اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر بھی ادا کریں. شکر جو کرتے ہیں وہ قدردانی جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ کی اس نعمت کی قدردانی بھی ہو، شکر گزاری بھی ہو، اور ان بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کی دین کی بات کو سننے کا جذبہ بھی ہو. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے انشاءاللہ خیر کے فیصلے فرمائیں. قبل اس کے کہ ہم مکابر کی باتوں کو، ان کے بیانوں کو سنیں، میں گزارش کرتا ہوں ہماری اس مسجد کے امام و خطیب عزیزم مولانا حافظ و قاری عبداللہ صاحب قاسمی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے آج کے اس محفل کا آغاز فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم وطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا ہے، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سب کو مصلیان کرام کو محظوظ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، نیک لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، رہا کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارا کرو. یقیناً جن کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، جن کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، وہ نیک ہیں، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت، فرما برداری والے ہوتے ہیں. تو ان کی اس خوبیوں کا، ان کی نیکیوں کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈ کا اثر پڑتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کا اثر پڑتا ہے، مرغی اپنے پروں میں انڈے رکھتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جان ڈال دیتے ہیں. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ان کے اندر کی خوبیوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ میرے نیک و صالح بندوں کی، سچوں کی مجلسوں میں بیٹھو. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے شہر بنگلور اکابر علماء کو اپنے کرم سے بھیجتا رہتا ہے. ادھر کچھ ڈیڑھ دو سال سے یہ سلسلہ ذرا منقطع تھا، خدا کرے کہ یہ ساری چیزیں جو آج کل پیدا ہو گئی ہیں، پیدا کر دی گئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور جلد ہی حالات ٹھیک ہو جائیں. اور حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ والے آتے رہیں گے تو حالات انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. ہمارے درمیان اس وقت ماشاءاللہ بڑے اکابر علماء ہیں، حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم راجستھان سے تشریف لائے ہیں، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا انیس خان صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں، سیلم کے رہنے والے حضرت مولانا شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اسی طرح حضرت مولانا ابوالکلام صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی انہی کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولانا ریاض صاحب قاسمی بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے علماء اس مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سارے اکابر کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. حضرت کی نسبت سے بہت سارے علماء تشریف لاتے ہیں، ایک بڑا قافلہ علماء کا جمع ہوتا ہے، بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے. اللہ کو بھی اپنے ان علماء کی، اپنے ان بندوں کی اور ہمارے ان علماء کی اس طرح مجلسیں بھاتی ہوں گی، اچھی لگتی ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. خدا کرے کہ ہم اپنے اکابر کو پہچاننے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے اور اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کا فیصلہ کرنے والے بنیں۔ حضرت کی دعا سے پہلے میں انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم سے کہ اب تشریف لائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ دعا حضرت فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، حدیث پاک کے اندر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، اغتنم خمس قبل خمس۔ اگر اس حدیث مبارکہ پر ہم غور کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے دن اور رات کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اس کے مطابق سوچ کر کے گزارنے لگ جائیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر روز سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اے زمین پر بسنے والے انس و جن، آج میرا طلوع جو ہو رہا ہے اور میں روشنی تم پر پھیلا رہا ہوں، آج کا دن قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا، دوسرا دن آئے گا، وہ دن نہیں آئے گا۔ فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اور اسی زندگی کا ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پیدائش سے لے کر کے بلوغ تک، بچہ ہو یا بچی ہو، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، لیکن اس کے بعد زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہم کو حساب نہیں دینا پڑے گا. باقاعدہ طریقے سے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم کیا نقل و حرکت کر رہے ہیں موجودہ دور کے اندر. اس مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر کسی کو یہ کان میں کہہ دیا جائے کہ یہ بڑا ہی حساس علاقہ ہے، آپ اپنی نقل و حرکت کو احتیاط کے ساتھ میں کیجئے گا، بولنے کا بھی آپ احتیاط کیجئے گا، اس لیے کہ سی سی کیمرے چاروں طرف آپ کے لگے ہوئے ہیں اور دو نگراں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بولیں گے جو کریں گے وہ رجسٹر میں محفوظ کر دیا جائے گا. آپ صبح سے لے کے شام تک کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں کریں گے یا قانون کے خلاف کوئی حرکت ایسی نہیں کریں گے کہ جو قانون کی زد میں آپ آ جائے. ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور ہمارا ایمان بالغیب ہے، غیب کی چیزوں پر مشاہدے سے زیادہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں یہ یقین جمانے کی ضرورت ہے کہ رات کی تنہائی میں اور دن کے مشغولیت کے اندر ہمیں پروردگار ہر آن ہر لمحے دیکھ رہا ہے اور اس نے بطور احتیاط کے یا بطور ہماری اور مضبوطی کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. تو یہ زندگی ایسے نہیں ہے، اس کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں آئے گا اور ایک منٹ بھی کسی کو زائد نہیں دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ کم کی جائے گی نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا. یہ لمیٹیڈ وقت ہے ہمارے پاس، ایک محدود وقت ہے، مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ملا کر کے اور ان کی نقل کر کے ہم لامحدود زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے. دیکھیں کس طرح سے قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے زندگی کو پہلے لیا، کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات ہم نے اسی لیے بنایا کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. زندگی ہمارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، انمول تحفہ ہے، اور اس کا ایک لمحہ بھی ریبس نہیں ہوگا. دنیا نے مستعمل تمام چیزوں کے لیے ریسیکل سسٹم بنا دیا ہے، کاغذ کا، پلاسٹک کا، ان کا، ان کا، اور پھر بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ کیمیکلز اور ملا کر کے اسے کسی نہ کسی درجے میں دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وقت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دوبارہ لوٹے گا نہیں. تو یہ جو زندگی ہے موت سے پہلے پہلے، اس کو ہمیں غنیمت جان کر کے اس کا استعمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق گزارنا ہے. اور کیوں گزارنا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لوگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس کو آپ فرما دیں مضبوطی سے اسے پکڑ لو, اور جس سے آپ منع کر دیں تو باز آ جاؤ. کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی بات کو مانا گویا اس نے اللہ کی بات کو مانا. کہیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لوگوں میں اعلان کر دو اگر تم اللہ کو محبوب مانتے ہو اور اللہ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میرے طریقے کو اپناؤ, میری سنتوں کو اپناؤ, جو طریقہ میں لے کر کے آیا ہوں اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالو. تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کون بندہ ایسا ہے جو خدا کا محبوب بننا نہیں چاہتا ہے؟ محبوب بننے کا طریقہ ہے اتباع سنت, اور محبوب بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک انعام اور کرتے ہیں, یغفر لکم ذنوبکم. پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تمہارے گناہ کو نہیں گناہوں کو بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بہت معاف کرنے والا, وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں, زندگی کو ہمیں انمول نعمت سمجھ کر کے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے زندگی دی تھی, کہاں گزاری, کس طرح گزاری؟ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے اس دنیا میں. ایک آدمی بھی اس دنیا کے اندر ایسا بتلا دو جو بنگلور سے لے کر کے بمبئی کا سفر کر رہا ہو اور اسے کوئی پوچھے کہ آپ بمبئی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں, یا بمبئی پہنچنے کے بعد اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں, وہ یہ کہہ دے کہ مجھے پتا نہیں, آ تو گیا ہوں لیکن مجھے کچھ پتا نہیں میں کیوں آیا ہوں. تو ہم اور آپ اس کو یہ رائے دیں گے کہ آپ کسی بھلے ڈاکٹر کو دکھائیے جو دماغ کا اسپیشلسٹ ہو اور وہ آپ کے دماغ کا علاج کرے. بغیر مقصد کے ہم بازار تک نہیں جاتے, بغیر مقصد کے ہم دکان تک نہیں جاتے, بغیر مقصد کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہم نہیں جاتے. یہ اتنی بڑی کائنات, یہ اس کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین اور اس کے اندر 18,000 مخلوقات, اور یہ اتنا بڑا سورج اور چاند اور ستارے, اور یہ ہوائیں اور پانی اور پہاڑ, یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے بیکار پیدا نہیں کی ہیں. فرمایا یہ تمام چیزیں کائنات کی ہیں, ہم نے دو ہی مخلوق ایسی بنائی ہیں کہ ان کے لیے ہم نے پیدا کی, انس و جن کے لیے. جنات و انسان کے لیے ہم نے پیدا کیا, اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ تمہاری تخلیق, تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے, الا لیعبدون, کہ وہ تم ہماری اطاعت کرو, ہماری بات کو مانو. اور عبادت کا مفہوم اگر ہم صرف نماز لیتے ہیں اور زکات اور روزہ اور حج اور یہ تمام چیزیں ذکر و تلاوت لیتے ہیں تو یہ تو بہت محدود مقصد ہو گیا. تو فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے, مقصد کو سمجھنا پڑے گا ایک ایک لمحے کو. اچھا, عجیب, نفس اور شیطان نے ہمیں ایسے مکر میں, ایسے فریب میں, ایسے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اگر 4 آدمیوں کے بیچ میں 8 گھنٹے تک ہم بیٹھے ہیں اور اگر کسی کا فون آ جاتا ہے, کسی دوست کا اور کسی تعلق والے کا کہ کہاں بیٹھے ہو, تو یوں کہتے ہیں آپس میں گپ شپ کو کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. نہ بہترین جملہ اس نے دیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں, یعنی لہ و لعب, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کے اوپر بوچھار کرنا, ایک دوسرے کی جو ہے عیب جوئی کرنا, اور خامخواہ کے جو ہے اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے جب ٹیلی فون آتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ٹائم پاس نہیں ہے, یہ ٹائم فیل ہے, اس کو فیل ہونا ہے تو یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی. اس لیے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان کر کے اس کی قدردانی کرو. اب زندگی کے اندر ایک بہت بڑا قیمتی جوہر ہے, اسے کہتے ہیں جوانی. جوانی کے عبادت کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. سات آدمی ایسے ہوں گے میدان محشر میں جہاں علاوہ عرش الہی کے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ زمین ایک میں تانبے کی یا ایک میں چاندی کی ہوگی, یہ اس طرح کی ریت کی نہیں ہوگی, اور سورج بے انتہا قریب ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پسینے کے اندر ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے ڈوبا ہوا ہوگا, بعضے گھٹنوں تک ہوں گے, بعض پیٹ تک ہوں گے, بعض بالکل آخر ناک تک پہنچ چکے ہوں گے, اور ہائے نفسی ہائے نفسی. اور حدیث میں تو اس کو اس منظر کو عجیب طریقے سے بیان کیا گیا ہے. آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, وہ لوگ برہنہ ہوں گے, ان کے جسموں پر کوئی لباس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, یا رسول اللہ, عورتیں اور مرد؟ آپ نے فرمایا ہاں, عورت اور مرد سب برہنہ ہوں گے, بے لباس کے ہوں گے. فرمایا بڑے شرم کی بات ہوگی. عائشہ, معاملہ اتنا سنگین اور گمبھیر ہوگا, اتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا, اتنا ہی وہ جو ہے ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, کسی کو کسی کا طرف دیکھنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی. اس جگہ پر اس عالم کے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, شاب نش رجل شاب نش فی عبادت ربی, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا ہو اللہ کی عبادت میں. جوانی کے اندر اس نے باوجود کہ اس کے اندر طاقت ہے گناہ کے کرنے کی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے, مالی قوت بھی اس کے اندر موجود ہے, جسمانی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے, قرب جوار کے دوست احباب بھی اس کو کسی گناہ سے روکنے کے لیے وہ ہے, ان کے اندر بھی اتنی طاقت ہے, اس کے باوجود اتنی اخاف اللہ, وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ اپنی اس پاک دامن زندگی کو طاقت کے باوجود گزارتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہوگی. حدیث میں فرمایا, رجل طلبت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ, ایک ایسا شخص کہ جو حسن و جمال کا پیکر ہے, حسین و جمیل ہے, اور اس کو ہی ایک عورت حسن و جمال والی اپنی طرف راغب کر رہی ہے اس نوجوان کو, اور وہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. جوان کو اپنی جوانی کا حصہ خدمت خلق میں لگانا چاہیے, اپنی پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے اہل خانہ کو پروان چڑھانا چاہیے, اور راتوں کو اللہ کے دربار میں سرو سجود ہو کر کے آنسوؤں کو بہانا چاہیے, تب جا کر کے ان نوجوانوں سے جو نسل آئے گی وہ نسل جو ہے ایمان و یقین کو پیدا کرنے والی ہوگی. فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. یہ جو بڑھاپا ہے یہ جب آتا ہے پھر جی چاہتا ہے کہ میں جماعت میں چلا جاؤں, جی چاہتا ہے کہ میں دو گھنٹے بیان سن لوں, جی چاہتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں, لیکن پیر اجازت نہیں دیتے, جسم اجازت نہیں دیتا، پھر تو وہ ہے وہ بالکل، ہاں ایسا آدمی جس نے اپنی جوانی کو عبادت الہی میں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا ہے اور پھر بڑھاپا آیا، پھر بھی بڑھاپا آ گیا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی اس کی لغزشیں معاف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر تو اس کی آہ کو سبحان اللہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن جوانی میں کچھ کیا نہیں، بڑھاپا آ گیا، معذور ہو گیا، اب ہائے نفسی ہائے توبہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑھاپے میں بھی اگر کوئی متوجہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی سفید بالوں کی رعایت کرتے ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے، اور زندگی کا جو قیمتی جوہر ہے، جو لب لباب ہے اور خلاصہ ہے، وہ جوانی ہے۔ جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جان کر کے کار خیر میں، نیک کاموں میں، اتباع سنت میں اور خدمت خلق میں، اتباع والدین میں اور اعزاء و اقارب کی مدد و نصرت کے اندر، اور علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، اس میں گزارو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان نوجوانوں کی عبادت کا اثر معاشرے کے اندر پھیلے گا۔ میرے عزیزو یہ دو چیز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ جو صحت ہے، الصحت نعمت، صحت نعمت ہے، والمرض رحمت، اور بیماری رحمت ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج وقت ہے، میں دو پارے تلاوت کر سکتا ہوں، میں چل کر کے پیروں سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں، تو اسے اس صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں آج اول تو ہم اپنی صحت کا خیال ہی نہیں کرتے، جس زمانے سے انسانوں نے قرآن کی اس آیت کے خلاف کام شروع کیا ہے، اس وقت سے، پہلے زمانے میں مجھے یہ بتاؤ ٹینشن کی بیماری ہوتی تھی؟ ٹینشن ہوتا تھا؟ الا ماشاء اللہ یہ سننے کو ملتا تھا کسی کی کوئی دماغی حالت وہ ہوگی۔ آج تو یہ عالم ہے کہ ہر ایک آدمی ٹینشن میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، میں دوا ذرا ٹینشن کی لکھ رہا ہوں۔ ٹینشن، مومن کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ اسے کسی طرح سے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، مجھے عشاء کے بعد کیا کھانا ملے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کیا کھلائے گا، مجھے کل کیا کرنا ہے مجھے میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کل کیا کرنا، مجھے تو صرف اس سے بھلائی طلب کرنی۔ قرآن کہتا ہے وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، کیا؟ آرام کے لیے بنایا، اور دن کو معاش، روزی تلاش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، اس کے لیے بنایا ہے۔ جب سے دنیا نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن میں 40 سال تقریباً یا 45 سال پہلے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مغرب کے بعد ہمارے قصبے کے اندر کوئی دکان کھلی نہیں ملتی تھی، اگرچہ وہ دکانیں ان میں سے برادران وطن کی اکثریت زیادہ تھی، لیکن مغرب کے بعد وہ اپنی دکان مغرب سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بند کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں اچھی طرح سے رہتے تھے۔ ہاں فجر میں صبح اگر 7 بجے آپ جائیں گے تو دکان کے باہر صفائی کرتے ہوئے لوگ ملیں گے، اور اگربتی لگائیں گے، اور اچھی طرح سے بشاشت سے بازار کھل جائے گا۔ اب بڑی تیزی سے 20 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑی تیزی سے بڑے سے بڑا دیندار، بڑے سے بڑا عقل مند رات کی 2 بجے سے 1 بجے سے، 12 تو 12 بجنا تو جو ہے وہ کوئی عیب ہی نہیں ہے، اور جس قوم کی 12 بج جاتی ہے نا اس کے بعد اس کی ہر چیز میں 12 بج جاتی ہے، 12 بجنا سمجھتے ہیں بھائی اس کی تو 12 بج گئی، یعنی نقصان ہوگا. اللہ نے یہ جو مشین ہمیں دی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے، آپ ریگولر اسے 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے چلائیں گے تو آپ کا اس کا جو سرور یا جو سسٹم ہے وہ کہیں گے کہ ذرا نیٹ سلو چل رہا ہے، نیٹ سلو چل رہا ہے، تو ہم فاسٹ چلتے رہیں گے. حدیث سے یہ ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا کی ہے، اور ہمارے یہ یقین ہے کہ ہمارا کام تجارت ہو، زراعت ہو، ہماری دیگر ضروریات ہو، ہمارا کام برکت سے چلتا ہے، کثرت سے نہیں چلتا ہے. کثرت اور برکت الگ چیز ہے. برکت کام کس چیز کا ہے؟ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا برکت کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا بیٹا تجھے میں برکت بتاتا ہوں. تو وہ اپنے باتھ روم میں بتایا کہ یہ گیجر دیکھ رہے ہو، گرم پانی کرنے کے یہ جو گیجر ہے، جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت خریدا تھا، آج تم جوان ہو گئے ہو آج تک یہ خراب نہیں ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ برکت. ابھی ہم نے ایک چیز نئی خریدی ہے، 2 مہینے بعد یہ ماڈل ذرا پرانا ہو گیا ہے، اس کو پھینکو اس کو لاؤ، اس کو پھینکو اس کو لاؤ، اس کو نکالو اس کو بھیجو، اس کو کباڑ میں بھیجو اس کو بھیجو، اسی کا نام بے برکتی ہے. چیزوں کی، نعمتوں کی قدر کرو. کیا ہم قدر کریں گے؟ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کا عابدی میں قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایک غلیچہ یا کمبل اپنے گھر سے نکال کے باہر ڈال دیا تھا بیکار سمجھ کر کے، اور حضرت شیخ نے اسے دھلوایا اور کئی سال تک اس کو استعمال کیا. نعمتوں کو تو ہم دھڑلنے سے ضائع کر رہے ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے دیندار ہیں کہ جنہیں مسائل سے بے انتہا واقفیت ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے میں اعضائے وضو کو 3 کے بجائے قصدن 4 دفعہ دھلتا ہے، بہتا پانی ہے 3 کے بجائے قصدن جان بوجھ کر کے 4 مرتبہ دھوتا ہے، اس کا شمار مصرفین میں ہوگا، اس سے حساب لیا جائے گا. آج جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ آج 2 روپے یا اللہ نے دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ارے دیا ہے انہی کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط سے خرچ کرو، احتیاط سے استعمال کرو. تو میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور بیماری صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. ہمیشہ یاد رکھیے، اے اللہ ابھی ہم کتنے سخت ترین دور سے گزرے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون کس چوراہے پر کس کو کہاں کیسی مصیبت بیماری کی پیش آ جائے، پھر ہمارے پروردگار نے ہمیں پھر دوبارہ یہ اس طرح کے دن اور ایام دیے ہیں، ہمیں اس کی قدر کر لیں. 3 سال کا زمانہ ہم نے کس ششوپنج میں گزارا ہے، اس کو ہم دیکھ کر کے صحیح نہج پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. تو فرما دیا گیا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے پہلے، اور مالداری کو غنیمت جانو غریبی کے آنے سے پہلے پہلے. یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانیں. ان میں جو جن کا حق بنتا ہے صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا, یہ مال کا حق ہے. اور ایک جو پانچویں بات حدیث میں فرمائی گئی ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ فرصت کے دنوں کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے پہلے. بعض دفعہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نیک اعمال نہیں کر سکتا, وہ اتنا بزی لائف میں آ جاتا ہے, اتنا مشغول و مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کا جی چاہتے ہوئے بھی وہ اچھے کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو فرصت کا وقت ہے اسے غنیمت جان کر کے عام طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں, حرم میں حاضری دیتے ہیں. آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ حرمین میں مکہ اور مدینے کی جو دونوں حرم ہیں ان میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں کوئی کہیں جاتا ہے؟ کہیں نہیں جاتا. تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی فکر کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. ہم نے تو بہت کم وقت, ہم نے سب کچھ وہاں کی مساجد کی تمام چیزوں کی نقلیں اپنی مسجدوں میں کر لی, غالیچوں کی کر لی اور ماربل کی کر لی اور شاندار فرنیچر اور تمام چیزوں کی نقل کر لی, صرف اس عمل کی نقل نہیں کی کہ جو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں حرم میں الا ماشاءاللہ کسی کو استنجے کی ضرورت ہو تو وہ جاتا ہے, باقی وہ اس دو نمازوں کے درمیان کے وقت کو جو اپنے آپ پہ لگاتا ہے تو اس وقت میں اس کا دماغ اتنا مستحضر رہتا ہے کہ وہ پھر سوچتا ہے مجھے تلاوت کتنی کرنی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, دو نمازوں کے درمیان کے وقت کو اگر ہم ترتیب بنا لیں تو ہمیں بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. پھر دھیرے 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 ہم کو وقت کی قدر محسوس ہوگی, پھر ہم کو ایک لمحہ ضائع ہونے پر بھی احساس ہوگا. احساس ایک بہت بڑی نعمت ہے, جب ہمیں احساس ہوگا تو پھر ہم اس وقت کو صحیح استعمال کریں گے, اور جب اس دنیا کے اندر سے جانا ہوگا تو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے دارین کی سعادت نصیب ہوگی. تو یہ پانچ چیزیں حدیث میں فرمائی گئی ہیں, زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے, اور مرض اور بیماری کو غنیمت جانو, صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے, اور مالداری کو غنیمت جانو فقر کے آنے سے پہلے پہلے, اور اسی طرح سے فرصت کے دنوں کو غنیمت جان کر کے مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے. ہمیں بہت غور و فکر کر کے اپنی اولاد کی طرف بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اور یہ غور و فکر پیدا کہاں ہوگا؟ یہ غور و فکر پیدا ہوگا صلحاء سے, علماء سے, اہل علم سے, ان سے پیدا ہوگا. ان کے پاس بیٹھنے سے یہ سوچ پیدا ہوگی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لوہار کے پاس اگر بیٹھے گا تو اس کی بٹی جلے گی تو کچھ نہ ہوگا, تو کالنگ تو لگ ہی جائے گا. اور عطر والے کے پاس اگر آپ بیٹھو گے تو اگر عطر آپ نہ لیں گے تو خوشبو ناک میں اور دماغ میں اور دل و دماغ میں خوشبو تو بس ہی جائے گی. اور اللہ نہ کرے کسی چمڑے والے کے ہاں آپ بیٹھ جاؤ گے یا کسی کے ہاں ایسی جو جہاں سے تعفن اور بدبو پھیل رہی ہو, تو وہاں اگر آپ بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا. دامن میں اگر کوئی چیز نہ لگے گی تو دل و دماغ کے اندر وہ چیز رس بس جائے گی. اس لیے اہل علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. اور اس کرونا کے ٹائم میں مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی. ایک امت کا ایک طبقہ ان ائمہ کو, علماء کو بیچارہ کہنے میں دریغ نہیں کر چکا تھا. یہ بیچارے علماء, یہ بیچارے حافظ صاحب, یہ بیچارے مؤذن صاحب, ان کا کیا ہوگا, یہ بے روزگار ہو گئے. انہوں نے تو کسی نے بھی نہیں کہا آپ کو بیچارہ کہہ کر کے. آپ قیادت کو, جو علمی قیادت ہے, جو دینی قیادت ہے, اس کو مجروح کر رہے ہیں. سنیے, ہمارے اکابر میں سہارنپور کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے. ایک حاجی صاحب نے یہ سوچا کہ حضرت مدرسے میں پڑھاتے ہیں, حضرت کی آمدنی کم ہے, لیکن وہ حضرت صاحب کشف تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت ذرا مالی کنڈیشن حضرت کی کمزور ہے, تو میں 100 روپے حضرت کو مدد کر دوں گا اور عنوان ہدیے کا دے دوں گا. کیا عنوان ہدیے کا دے دوں گا. تو وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ حضرت یہ 100 روپے ہیں. تو ان بزرگ نے فرمایا اے خدا کے بندے, میں ضرورت مند نہیں ہوں, کسی ضرورت مند کو دے دینا. فرمایا میں ضرورت مند نہیں ہوں, کسی ضرورت مند کو دے دینا. دینے والا حضرت کو, امام صاحب کو, مؤذن صاحب کو ضرورت مند سمجھ رہا ہے, گویا کہ اس مسلح کی توہین ہے. تو اس نے بڑی شرمندگی ہوئی, خجالت ہوئی. اس نے کہا میں نے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دل میں ہی اس نے کہا. ایک ہفتے بعد یا چند دن بعد انہوں نے اپنی نیت کو بدلا, اور نیت کو یہ بدلا کہ یہ بزرگ دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ہمارے دینی قائد ہیں, یہ ہمارے تقوی و طہارت والے ہیں, کیوں نہ میں اپنے اس مال میں سے تھوڑا سا ان کو ہدیہ پیش کر کے اپنے مال کے اندر برکت حاصل کر لوں. کہا نہیں تھا, دل کے ارادے کو بدلا اور پھر ان کی خدمت میں گیا اور جا کر کے کہا حضرت یہ 100 روپے. حضرت نے چونکہ صاحب کشف تھے فرمایا لاؤ, جزاک اللہ, اللہ تمہیں برکت دے. میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, ایسے واٹس ایپ ایسے چلے کہ جس کے اندر انتہائی طور پر ان علماء کو, آئمہ کو, مؤذنین کو, مسجد کے خدام کو, ان کو آپ لاچار و بیچار کہہ کر کے اپنے دین کو لاچار و بیچار کہہ رہے ہو. دین کی چیزیں کن کے پاس میں موجود ہیں؟ احادیث و قرآن کے معنی اور مفاہیم کن کے پاس موجود ہے؟ امت کو چاہیے کہ ان علماء کو اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں ان کی قدر و منزلت کو وہی طرز دیں. میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, فخر تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں فقر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا مرض ہے, لیکن خدا کی قسم کوئی مرگی نہیں تھی, مجھے بھوک نے پریشان کر دیا تھا. لیکن لاچار اور بیچاروں کی مدد کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں آتا تھا تو ہدیہ آتا تھا اور آپس میں وہ اپنی تنگ زندگی گزار کر کے بھی آج 1400 سال زائد میں یہ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا, علماء اور صلحاء, مساجد اور مدارس اور خانقاہیں, یہ ہم کو کہاں سے ملتی؟ اس لیے یاد رکھو, قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے, حدیث کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. قرآن و حدیث جن سینوں میں ہے ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے اس لاک ڈاؤن سے بے انتہا سبق لینا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہی نہیں تھے, مہینے مہینے ہو جاتے تھے, 10 منٹ گھر والوں کو نہیں دیتے. ہم کو موقع ملا گھر والوں کے ساتھ مل جل کر کے اس طرح سے ہر چیز کو ہمیں اچھی سوچ کے ساتھ سوچنا ہے. ایک حاجی مہتا صاحب تھے بمبئی کے اندر, اور کسی وجہ سے ان کے دونوں پیر کٹ گئے تھے اور مصنوعی پیر تھے. حضرت ہردوئی علیہ رحمہ کے ہاں وہ جب جاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے اب حاجی صاحب آپ آؤ اور ان بچوں کو اپنے پیروں کی فضیلت بتاؤ. تو حاجی صاحب ہنس کر کے کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے میرے یہ پیر ہیں, اس کو سانپ نہیں کاٹتے, زہریلے جانور نہیں کاٹتا, اس کو گرمی نہیں لگتی, اس کو سردی نہیں لگتی, فلاں 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 اس طرح سے. میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, ہمارے جسم کے ہر نقصان پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ میری ترقی کے لیے ہوا ہے. زندگی کے ہر لمحے کو سوچ کے سمجھ کر کے گزارنے کی ضرورت ہے. علم کو بھی بڑھانا ہے, مدارس کو بھی بڑھانا ہے, مساجد کے اعمال کو بھی بڑھانا ہے, گھر کی تعلیم کو بھی لے کر کے چلنا ہے, گھر والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کو بھی لے کے چلنا ہے, بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے, بچیوں کی بھی تربیت کرنی ہے, اور ہر موڑ پر شریعت کے بتلائے ہوئے رہنمائی پر ہم کو عمل کرنا ہے. انشاءاللہ مومن کے لیے تو یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں. الصحت نعمت والمرض رحمت. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میدان محشر میں اللہ تعالی ایک بندے سے پوچھیں گے کہ اے فلانے, میں بیمار تھا, تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی. بندہ عرض کرے گا الہ العالمین, آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں. اللہ نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم اس کے پاس جاتے اور مزاج پرسی کرتے تو مجھے اس کی چارپائی پر پاتے. کیا صحت مند کے لیے حدیث میں نہیں آیا ہے؟ اور کیا فضیلت ہے، کتنا درجہ اس بیمار کو دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ میں کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح اگر گیا ہے تو 80,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے. مریضوں کی عیادت کرنا، چھینک کا جواب دینا، سلام کا پھیلانا اور اپنے محبتوں کو عام کرنا، ملنساری کو عام کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانا، یہی اسلام سکھلاتا ہے، اسی اسلام کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، اسی پر ہم عمل کریں گے. لیکن اس سب کا سلسلہ جب ہوگا کہ جب ہم اس ماحول کو پیدا کریں گے، ایسے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ رنگ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ بدلتا ہے. یہ مثال ایسے ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں ہے. جن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا میدان محشر میں، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. کوشش کرو علماء کی، صلحاء کی، اکابر کی اور اہل علم کی، آئمہ کی اور جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کر کے اپنے آپ کی اس زندگی کو کامیاب کر کے آخرت کی تیاری میں ہم لگ جائیں. اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنی نئی نسل کے اوپر ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے سامنے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کے سامنے اکابر کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہے. میں آپ کو بتلاؤں، ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بچہ جس کی عمر 25 سال تھی، ایک نوجوان، اس کے والد سے میرا تعلق تھا تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو ضرور آنا ہے، میرا بیٹا دلہا بن گیا ہے، نکاح بھی آپ کو پڑھانا ہے، لیکن نکاح تو عشاء میں ہوگا، ابھی وہ دلہا بنا ہے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے. کیا 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے؟ یہ دیہاتوں میں ایک رسم تھی کہ پرانے زمانے میں دلہا پہلے مسجد میں امام صاحب کے پاس جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر بارات میں جاتا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو کہہ دو پڑھ لے. کہ نہیں نہیں نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ موجود ہو وہاں. تو میں نے کہا بھائی میں اس میں کیا کروں گا، نہیں نہیں آپ آؤ، یہ وہ فلاں. بہرحال ایک بہت بڑی جگہ پہ انہوں نے انتظام کر رکھا تھا اور اس گریجویشن کیے ہوئے بچے کی قابلیت اور صلاحیت اتنی تھی کہ وہ علاقے میں بہت معروف و مشہور ہے. جب بند کمرے میں اس کے 2 ساتھی ساتھ میں آئے تو اس نے کہا، ان ساتھیوں کو کہا آپ باہر چلے جائیے، مولوی صاحب ہی رہیں گے. اب میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے مجھے کان میں کہا کہ کس طرح پڑھنی ہے مجھ کو پتا نہیں ہے، رکوع جھکنا کرنا کس طرح ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، اور میرا باپ بھی نہیں جانتا کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے. کیا اسے گریجویشن سے؟ اور ایک جج تھے ہمارے ہاں، آج کے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی وہ ہائی کورٹ جج سے ریٹائر ہوئے ہیں، راجستھان گورنمنٹ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. ان کا جب تبادلہ ایک جگہ ہوا دوران سیشن جج تھے تو وہاں ان کو ایک انسٹیٹیوٹ میں بلایا گیا، اس انسٹیٹیوٹ کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سیکر میں عمر بن خطاب کون سے محلے کے تھے؟ جج صاحب فرما رہے ہیں یہ کون سے محلے کے تھے. اسی طرح ایک نوجوان میرے دوست کے بچے جو گریجویشن کیے ہوئے مدینہ منورہ میں سلام میں میرے ساتھ تھے، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پڑھنا اور اس کے بعد یہ کہنا السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کا جب میں نے نام لیا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعے کی بھیڑ آ جاتی ہے, اس بھیڑ سے ہم خوش ہو رہے ہیں. اس بھیڑ کو تنہائی میں لے کے پوچھو کہ تو نے کیا پڑھا ہے اور تیرا کیا عقیدہ ہے. آپ کے اور میرے ہاتھ اور پیر لرزنے لگ جائیں گے, ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی. ہم جو ہے اسی ایک دور و ڈگر میں گزر رہے ہیں کہ ہم اپنی اجتماعیت کو لے کر کے ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. ہمیں انفرادی طور پر اپنے ان بچوں کو جنہوں نے گریجویشن کیا ہے, جو ٹیکنیشن میں آ گئے ہیں, جو انجینئرس بن چکے ہیں, جو ڈاکٹرز بن چکے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ اتنا مضبوط کرنا ہے, پیار و محبت کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ. اس نوجوان نے, میں نے کہا بھائی دو رکعت نفل کی جماعت جائز نہیں ہے, لیکن میں دو رکعت نفل زور سے پڑھ رہا ہوں, تو بھی پڑھ لینا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میں آج وعدہ کرتا ہوں 10 دن آپ کے ساتھ رہوں گا. بےچین ہے نوجوان, لیکن وہ اس آڑ میں, اس کشمکش میں ہے, اور ہم اپنے پروگراموں میں لگے ہوئے, ہمارے ایک سسٹم میں لگے ہوئے کہ بس ہمیں کیا ہے, کیا لینا دینا ہے. میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو نماز و روزے سے جانتا ہو, اپنے محلے کے اندر 20 یا 25 یا 50 نوجوانوں کی فہرست بنائے, ان کو دعوت پہ بلائے, اور ان کو کسی بھی طریقے سے کر کے ان کو یہ بتلائے کہ نماز کیا چیز ہے, عقیدہ کیا چیز ہے, شریعت کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہم کو بتلانی پڑیں گی. اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز والكرم. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم نتلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في من كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرحمين سب گناہوں کو معاف فرما لیجئے, چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما لیجئے, آئندہ گناہ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, نفس و شیطان کی شرور فتن و ماحول کے برے اثرات سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, برے اخلاق سے بھی ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے, اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے. تمام بیماریوں سے زیادہ پوری پوری شفا عطا فرما لیجئے. بیماری چاہے جسمانی ہو, چاہے روحانی ہو, چاہے اخلاقی ہو, ہر قسم بیماری سے زیادہ پوری پوری شفا عطا فرما لیجئے. آئندہ بیماری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے. رحمین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جہاں کہیں اس کی ایمان کی مال کی جان کی آبرو کی عزت کی اولاد کے متعلق ان کی سب کی اعلیٰ پوری پوری حفاظت فرما دیجئے. ہم رحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور عشق عطا فرما دیجئے. اتباع سنت کی بھی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما دیجئے. جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرض پر ادا کرنے کی سہولت پیدا فرما دیجئے. جو کاروباری پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. جو معاشی پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. جو گھرول پریشانی رکاوٹوں کو بھی دور فرما دیجئے. یا رحم اولاد کے غموں سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. اولاد کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دیجئے. آپس میں اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما دیجئے. حسن کے حسد سے حفاظت فرما دیجئے. ذہنی و زون سے حفاظت فرما دیجئے. ہر قسم کے اختلاف انتشار و دمنی سے حفاظت فرما دیجئے. تمام بلیات و آفات و نظر بد سے بھی حفاظت فرما دیجئے. دشمنوں کی دشمنی سے بدخواہی سے بھی ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کو عزت عافیت سکون والی زندگی عطا فرما دیجئے. اور ذلت و رسوائی والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمیں سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے. اور نیک عمل کرنے کی بھی اعلیٰ توفیق عطا فرما دیجئے. رضامندی والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور ناراضگی والے اعمال سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. نعمتوں کے ناشکر سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا رحمین ایمان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایمان کے تقاضا کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. عمل صالح عطا کرنے کی اعلیٰ توفیق عطا فرما دیجئے. ایمان یقین میں پختگی پیدا فرما دیجئے. رحمین ایمان یقین پختگی پیدا فرما دیجئے. ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرما دیجئے. اور بری سمجھ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. گندی سمجھ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. اور برے اخلاق سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کو اچھے جذبات عطا فرما دیجئے. اور برے جذبات سے بھی ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم رحمین رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اپنے نیک بندوں کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ سب نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ہم رحمین ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجئے. ایمان والوں کو عزت عطا فرما دیجئے. ایمان والوں کی عزت والا اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور نحوست والا اعمال سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کی اطاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اور بغاوت والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم رحمین رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے. ہم کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اپنے نیک بندوں کو جو نعمتیں عطا فرما سب نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ہم رحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیر مانگا وہ سب خیر ہم کو پوری امت کو عطا فرما دیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرور و فتن جس سے پناہ مانگے ہم کو پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجئے. اپنے فضل کرم سے ہماری دعا امید قبول فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحيم وصلى الله عليه وسلم.
مسافہ کا موقع نہیں ہے, حضرت والا سلام کریں گے, آپ حضرات جواب دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.